جین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو خط نقل کیا اس کی سند لائے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے, پہلے خط ذکر کیا بعد میں اس کی سند ذکر فرمائی. سند میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علی ابن جبار ہیں ان کی سند سے روایت لائے, لیکن دیکھیے اس میں آگے جا کر کیا ہے کہ حدیث عمر ابن عبد العزیز الى قوله ذهاب العلماء, کہ یہ جو پورا لمبا ملفوظ ہے اس میں ذهاب العلماء تک حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا خط مبارک ہے, وہیں تک ان کی عبارت ہے جو سند کے ذریعے لائے ہیں. اب آگے والا جو جملہ ہے ولا یقبلوا, یا یہ کہ ولا تقبلوا, تو یہ ولا یقبلوا والا جو جملہ ہے وہاں سے لے کر حتی یکون سرن تک یہ جملہ کس کا ہے, تو پہلی بات یہ ذہن میں رہے گئے کہ یہ جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عبد الجبار والی روایت یہاں پر نقل کی, تو ابن عبد الجبار والی سند کے اندر یہ جملہ نہیں ہے. اسی لیے بہت ممکن ہے کہ آگے والا جملہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کسی دوسری سند سے پہنچا ہو. یعنی یہاں جو علی ابن عبد الجبار والی سند ہے اس میں تو ذهاب العلماء تک ہی ہے, آگے والا جملہ اس سند میں نہیں ہے, یہ طے شدہ بات ہے. اسی لیے ایک امکان یہ نکلے گا کہ یہ آگے والا جملہ یہ کسی اور سند سے امام علی مقام کو پہنچا ہو, اور دوسرا امکان کیا ہے کہ ولا یقبلوا کے بعد والا جملہ خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہو. اور بہت حد تک یہی بات راجے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بعد والا جملہ خود حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا ہے. بہرحال یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا خط لا کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ حدیث شریف بڑی اہم چیز ہے, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے, چاہے لکھ کر کے محفوظ کرو چاہے زبانی یاد کر کے محفوظ کرو, لیکن حدیث شریف کو محفوظ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اس سے ایک بات نکلی. دوسری بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی دور خلافت میں پورا اہتمام کیا فن حدیث کو جمع کرنے کا, احادیث کو جمع کرنے کا, اور یہ کاروائی آپ نے سرکاری طور پر انجام دی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے پہلے صحابہ کرام میں سے بعض حضرات کے پاس اور تابعین میں سے بھی بہت سارے حضرات کے پاس انفرادی طور پر چھوٹے چھوٹے صحیفے موجود تھے جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کر رکھا تھا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دور خلافت کے اندر حدیث شریف کو جمع کرانے کی کوشش کی تھی، خود بھی کوشش کی اور اس کا کام آپ نے کروایا بھی. اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ سرکاری طور پر سب سے اول یہ کام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا. پھر مختلف صحابہ اور تابعین نے اپنے اپنے طور پر صحیفے جمع کیے، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ سرکاری حکم نامہ جاری فرما کر بلاد اسلامیہ میں جو احادیث مل سکی اس کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا. اسی لیے بہت سے مورخین کے کہنے کے مطابق حدیث شریف کے مدون اول حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے سرکاری طور پر. جی یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی علم کو لے نہیں لیں گے اچانک سینوں سے نکال کر کے، کہ بندوں کے سینوں سے، بندوں کے دلوں سے چھین لیوے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی علم جو بندوں کے سینوں میں ہیں، ذہنوں میں ہیں، اس کو ایک دم چھین نہیں لیں گے، نکال نہیں لیں گے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہے سنت اللہ کہو، عادت اللہ کہو، کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو یوں ہی نہیں چھین لیتے. ہاں جب وہ قوم اس نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو چھین نہیں لیں گے کہ بندوں سے چھین لیوے، بندوں کے دلوں سے لے لیوے. ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم لے لیا اللہ لے لیں گے علماء کو اٹھا کر کے، یعنی کہ علم نافع والے علماء ان کی موت ہوتی جائے گی اور اس موت کی وجہ سے علم نافع جو سینہ در سینہ ہوتا ہے، علم مع العمل جو ہوتا ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا. حتی اذا لم یبق عالم، جب کوئی عالم نہیں باقی رہے گا. لم یوب کی قرات بھی ہے، لم یب کا قرات بھی ہے. لم یوب کی عالمن، لم یب کا عالمن، دونوں طرح پڑھا جائے گا. یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اور لم یوب کی عالمن پڑھے تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے. تو اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تو لوگ جو ہے جاہلوں کو سردار بنائیں گے. رؤوس بعضوں نے رئیس کی جمع قرار دیا ہے اور بعضوں نے رأسن کی جمع قرار دیا ہے، دونوں صورت میں مفہوم ایک ہی نکلے گا کہ سر پھیریلے جاہل رأس کی صورت میں، اور رئیس کی صورت کے اندر لیڈر کے وزن پر لیڈر، یہ جو ہے ترجمہ کرنے کا. رؤوسن جهالن، اللہ تعالیٰ جاہل جو ہے سردار، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. حالانکہ فتویٰ دینا بہت بڑی اہم دینی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بلا علم کے فتوے صادر کریں گے. فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. دیکھ لیا ترجمۃ الباب سے ربط کس طرح ہوگا کہ جب تک حدیث شریف کا علم دنیا میں موجود ہے قدر کر لو, ورنہ قیامت سے پہلے ایک دور آئے گا کہ جن کے سینوں میں علوم حدیث ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے, تو پھر دنیا میں جاہل سرداروں کا دور دوراں ہو جائے گا, گمراہی کا دور دوراں ہو جائے گا. تو جب تک یہ علوم شریف باقی ہے, اس کے حاملین علماء باقی ہے, وہاں تک علم کے انوارات باقی ہے, جب وہ اٹھا لیے جائیں گے تو جہالت عام ہو جائے گی. اس لیے اس کی قدر کرو. یہ حدیث شریف میں آیا قول الفیربری, فیربر بخارا کے قریب میں ایک گاؤں کا نام ہے, وہاں کے رہنے والے تھے امام بخاری کے یہ شاگرد, جنہوں نے دو یا تین مرتبہ امام سے پوری بخاری کی سند کی روایت کی, اور یہ جو ہمارے سامنے نسخے ہیں کہ یہی امام فیربری کے نسخے کہے جاتے ہیں. تو اس امام فیربری کیا کہتے ہیں, حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. کیا مطلب یہ سمجھو, امام فیربری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری سے جو الجامع الصحیح کا نسخہ نقل کرتے ہیں اس میں یہ دوسری سند نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ کہا حدثنا عباس, امام فیربری رحمۃ اللہ علیہ یہ سند امام بخاری کے علاوہ کسی دوسرے استاد کے طریق سے نقل کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے اس کو کتاب میں شامل کر لیا. تو اچھی طرح ذہن میں رکھنا کہ دوسری اس سند میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ نہیں ہے, اس کو استخراج کہا جاتا ہے حضرات محدثین کی اصطلاح میں. استخراج کا کیا مطلب, دوسری کتاب کی حدیث کو اپنی سند سے روایت کرے, دوسری کتاب کی حدیث کو اپنی سند سے اس طرح روایت کرے کہ جس میں مصنف کا واسطہ نہ ہوئے, اس کو استخراج سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں استخراج ہوا ہے دراصل. جی بابو, کیا عورتوں کے لیے کوئی دن الگ الگ تعلیم کے لیے متعین کیا جاوے؟ امام بخاری نے استفام کر کے پڑھنے والوں پر فیصلہ چھوڑ دیا کہ کیا عورتوں کے لیے تعلیم کا کوئی الگ دن متعین کیا جاوے, یہ استفام کر دیا. سوال یہ ہے کہ امام علی مقام نے یہ استفام کر کے دوسروں پر فیصلہ کیوں چھوڑا, اچھی طرح اس کی وجہ سمجھ لو. اور یہ وجہ ایک دوسرے اشکال کی بھی جو ہے وہ جواب بنے گا اور وجہ بنے گی, دوسرا بھی ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے. اشکال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ استفہام تو تردد کے لیے آتا ہے, تو کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات میں کوئی تردد ہے کہ یہاں ترجمۃ الباب میں لفظ حل کہہ کر کے تردد کا اظہار فرمایا, استفہام فرمایا؟ یہ دو سوال بڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ استفہام ہوتا ہے برائے تردد, تو کیا امام کو اس عنوان پر کوئی روایت میں کوئی تردد ہے کہ یہ انہوں نے حل کے ذریعے عنوان قائم کیا, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ خود کیوں نہیں کیا, سامعین کے حوالے کیوں کر دیا کہ آپ جو ہے اس کو حل کرو؟ تو ایک جواب جامع سمجھو جو دونوں میں کام آ جائے. دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عورتوں میں تعلیم تعلم کا کام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے لیے تو یقیناً مناسب کام تھا، چونکہ آپ مقدس تھے، ہر طرح کے گناہ سے بچے بچائے تھے، اسی لیے حضور جا کر کے عورتوں کو تعلیم دیں گے تو وہ جو ہے شرعی دائرے ہی میں دیں گے، کوئی وہاں نامناسب بات کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ حضور کے معاملے میں کلی اطمینان ہے کہ حضور جا کر عورتوں میں تعلیم کا کام کرے۔ دوسرے انسان کسی بھی زمانے کے، ان کے معاملے میں ایسا کلی اطمینان حاصل ہونا بہت مشکل ہے، اسی لیے آپ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے فیصلہ کرو کہ اگر کوئی ایسا معلم میسر ہو جن کے اوپر کلی نہ صحیح اغلب اطمینان ہو کہ یہ مستورات کی تعلیم میں واعظ میں کچھ وفاق نہیں ماریں گے، کچھ اونگا نہیں ماریں گے، کوئی گڑبڑی نہیں کریں گے، تو یہ سلسلہ قائم کرو، ورنہ یہ کہ امکان ہے کہ معلم صاحب کچھ بفاٹ ماریں گے، اونگا ماریں گے، کچھ گڑبڑی کریں گے، تو پھر یہ سلسلہ قائم مت کرو، پھر تو کوئی معلمہ کے ذریعے سے تعلیم کا انتظام کرو۔ اس لیے انہوں نے تردد چھوڑا کہ بھائی اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے دیکھ لینا، باقی جو ہے حضور جیسی شخصیت تو کہاں ملے گی، لیکن اغلب اگر کوئی نیک صالح آدمی مل جائے تو اس کے ذریعے یہ کام کروانا، ورنہ بڑے مصائب اور فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک بستی کے اندر تبلیغی کام ہوتا نہیں تھا، وہ لوگ کام کے مخالف تھے، پھر کچھ پرانے کام کرنے والوں کی حکمت سے جو ہے وہاں کام شروع ہوا، تبلیغی کام۔ پہلی مرتبہ وہاں جماعت گئی تو بستی والے تو بہت خوش، ہمارے یہاں جماعت آئی، تو مختلف کام کے مشورے ہوئے کہ بھائی اتنے بجے بیان ہوگا، اتنے بجے خصوصی ملاقات، اتنے بجے عمومی ملاقات، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جماعت پہلی مرتبہ آئی ہے، ہماری بستی کی مستورات بھی محروم نہ رہے، ایک مجلس مستورات میں بھی ہو وہ بھی دیں گے۔ ایک میرے جیسا کوئی ادھوریا ہوگا وہ امیر صاحب کو کہے گا امیر صاحب مستورات میں بات کرنے مجھے بھیجیں، میں جاؤں گا بات کرنے۔ امیر صاحب کہے کہ تم نیا ساتھی ہے، جوان ساتھی ہے، تم مناسب نہیں ہے۔ نہیں امیر صاحب، میں شادی کر چکا ہوں، میں جاؤں گا بات کرنے، میں بہت سنجیدگی سے بات کروں گا۔ تو امیر صاحب نے اس کے اصرار پر طے کر دیا، لیکن امیر صاحب منجھیلے آدمی تھے تو خود بھی ساتھ میں گئے کہ میں بھی ساتھ میں جاتا ہوں۔ وہ جو کار ڈرائیونگ سکھاتے ہیں تو اس میں ایکسپرٹ بازو میں بیٹھتا ہے، تو کہا میں بھی ساتھ میں آؤں گا۔ تو اس نے تو جا کے وہاں بیان چالو کیا، خطبہ پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، اور اس کے بعد وہ ادھوریا کہتا ہے میری محترمہ دینی ماں بہنوں اور میری بیویوں۔ امیر صاحب نے مائک ہاتھ میں لے لیا کہ اس نے تو شروعات جیسی ڈینجر کی، اللہ جانے آگے کیا اونگا مارے گا، اسی لیے اس کے پاس مائک لے لو۔ میں آگے پھر امیر صاحب نے بیان کیا تو عورتوں میں تعلیم میں ایسا اونگا بکاٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے بہت سنجیدہ آدمی چاہیے وہاں پر، سمجھ گئے؟ سنجیدہ آدمی چاہیے۔ تو اس لیے امام بخاری نے لفظ حل کے ذریعے تردد کے ظاہر فرمایا۔ دوسرا جواب سمجھو اس اشکال کا، حدیث شریف میں جزوی واقعہ ہے اور جزوی واقعہ امر عارض ہونے کا احتمال رہتا ہے، اس لیے حکم کلی شاید نہ ہو، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حل کے ذریعے سے عنوان قائم کیا کہ واقعہ جزئی ہے اور امر عارض ہونے کا احتمال ہے، اس لیے حکم کلی ہو سکتا ہے کہ نہ ہوئے، اس لیے امام نے حل کے ذریعے تردد کا اظہار کیا. نمبر تین، بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ عورتوں کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک دن تعلیم کا متعین فرمایا، اور ہر وقت ہر زمانے میں یہ ضرورت باقی رہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اسی لیے امام نے بطور تردد کے یہاں ترجمۃ الباب کا عنوان قائم فرمایا. اب اس کا خلاصہ اور مقصد سمجھو، اس عنوان کا مقصد کیا. نمبر ایک، عورتوں کے اندر بھی تعلیم تعلم کی بہت ضرورت ہے، واعظ نصیحت کی بہت ضرورت ہے، لیکن شریعت کے جو احکام اور مسائل ہے اس میں اکثر مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں. اکثر احکام میں مرد اور عورت دونوں مشترک ہیں، اسی لیے روزانہ الگ مجلس قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مردوں کا جو درس کا حلقہ لگے وہیں پس پردہ عورتیں بھی استفادہ کر لے، عورتیں بھی جو ہے وہاں سے فائدہ حاصل کر لے. جیسے مسجد نبوی شریف میں حضور کوئی بات بیان فرماتے، پیچھے کی صف میں عورتیں ہوتی تھیں، وہ استفادہ کر لیتی تھی، تو عورتیں اس طریقے سے جو ہے پس پردہ استفادہ کر لے عمومی مجلس سے. اسی لیے بہت سی جگہوں کے اوپر بیرونی ممالک میں یہ انتظام رہتا ہے کہ کوئی بھی بیان، کوئی بھی مجلس، تو مرد یا مسجد میں رہیں گے، مسجد کے بالائی حصے میں یا الگ سے کوئی ہال ہوتا ہے، وہاں عورتیں نماز پڑھتی ہے اور وہیں سے وہ لوگ بیان بھی سن لیتی ہیں، مائک کنیکشن وہاں پر بھی ہو جاتا ہے. بہت سی جگہ بیرونی ممالک میں یہ نظام ہے، اور بہت سے ملکوں کے اندر تو اس سے بھی آگے نظام ہے، اگرچہ وہ کچھ بے احتیاطی ہے کہ اوپر جو برآمدہ ہوگا تو برآمدے کے اندر کانچ ایسے لگا دیں گے کہ عورتیں بیان کرنے والے مولانا صاحب کو اوپر سے دیکھ سکیں، لیکن مولانا صاحب اوپر دیکھے تبھی آپائے نظر نہ آئے، اور وہ عورتیں وہاں اوپر سے پورا بیان بھی سنتی ہے، مولانا صاحب کو بھی دیکھ لیتی ہے. ایسا بھی انتظام ہوتا ہے بیرون میں بہت سی جگہوں پر. اب تو کئی مدرسے فورن میں ایسے ہو گئے کہ یہ درسگاہ ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے لڑکیاں پڑھتی ہیں. ایسے کئی مدرسے ہو چکے ہیں. جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو وہ لوگ دعوت دیتے ہیں، آئے ہیں تو تبرکن کوئی سبق پڑھا دو، وہاں ایسی جگہوں پر سبق پڑھائے بھی ہے. کئی ملکوں میں اب یہ نظام ہے، ایک ساتھ درسگاہ میں، یہاں بچے ہیں، پردے کے پیچھے عورتیں، اور بعض جگہوں کے اوپر مولوی وہاں بیٹھے گا یہ پردے کے پاس میں، پیچھے لڑکیاں ہوں، ان کی آمد کا راستہ دوسرا، لڑکوں کے آمد کا راستہ دوسرا، اور تعلیم ہو رہی ہے، فارغ بھی ہو رہے ایک ساتھ، اور جو ہے تکمیلات بھی ہو رہی ہے، عربی اول سے دوہرا تک ہو رہا ہے. ایسے بھی بہت سے ادارے بن چکے ہیں وہاں پر، اور بھی مراحل اس کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اکثر احکام کے اندر اشتراک ہے، اسی لیے روزانہ ان کے لیے الگ مجلس قائم کرنا تو مشکل ہے. تو عمومی مجلس کے اندر یہ شرکت کر لے رہے اور پس پردہ علمی استفادہ کر لے رہے. البتہ صنفی جو احکام ہیں اس کے لیے کوئی الگ مجلس ہونی چاہیے، اور وہ الگ مجلس روزانہ قائم کرنا بہت مشکل ہے. صنفی احکام کی الگ سے مجلس روزانہ قائم کرنا مشکل ہے, تو اس کے لیے ہفتے کے اندر کوئی ایک دن متعین کر دے تو وہ کافی رہے گا کہ جس میں عورتوں ہی کے لائن کے مسئلے مسائل ان کے سامنے ذکر کیے جاوے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرات شرع نے یہاں ایک بات بڑی اہم لکھی ہے کہ یہ عورتوں کی جو الگ تھلگ مجلس قائم ہوگی وہ ایسی جگہ کے اوپر قائم ہوگی جہاں کسی قسم کے شک کا امکان نہ رہے, یعنی ایسی جگہ کے اوپر ہوئے کہ وہاں کوئی خلوت پرائیویسی تنہا ایکانت کا ماحول نہ ہو, ورنہ جو ہے اتہام کے اندیشے لگے رہتے ہیں کہ بھائی عام جگہوں کے اوپر باپردہ ایسی مجلس ہو کوئی بھی عورت آ سکے اور مرد بھی کوئی بھی آ کر جہاں تعلیم دینے والا ہے وہاں سن سکے کہ یہ تعلیم صحیح دے رہے ہیں. اور اس میں بھی بہتر یہ ہیں کہ عورتیں ہی تعلیم یافتہ ہو جو ان کی تعلیم کا انتظام کرے اور ان کو صنفی لائن کے مسائل سکھلاوے, ایسے کام کے لیے عورتیں ہی مناسب رہتی ہیں. اب یہ جو ترجمۃ الباب کے اندر لفظ ہیں علاحدتن, دیکھو کیسی کتابت کی ہے, یہ لفظ عربی زبان میں الگ الگ لکھا جاتا ہے, الا الگ ہدتن الگ, اور اردو میں ہم ملا کر کے لکھتے ہیں علاحدہ کو, یہ فرق ہے. چلو حضرت ابو سعید سعد ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, عورتوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مرد ہمارے اوپر غالب آ گئے, آپ کے اوپر غالب آ گئے. کیا مطلب؟ یعنی ہر وقت مرد ہی آپ سے استفادہ کرتے ہیں, آپ کی مجلس, آپ کا واز, آپ سے ہدایت لینا, اور آپ کا خطاب بھی اکثر مردوں سے ہی ہوا کرتا ہے. لہذا ہمارے لیے کوئی دن آپ متعین فرما دیجئے کہ جس میں ہم عورتیں جمع ہوئے اور آپ ہمارے سامنے تعلیم واز کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعدہ فرما دیا, لکیہن فیہ, اس دن میں حضور ان کے پاس تشریف لے گئے. یعنی ایک دن آپ نے ان کے لیے وعدہ فرما دیا, اس میں آپ ان عورتوں کے پاس بیان کرنے کے لیے تشریف لے گئے. گویا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن متعین فرمایا عورتوں میں تعلیم اور واس کے واسطے. یہ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط چیز. اب اتنی صریح بات حدیث سے ثابت ہو رہی ہے لیکن پھر بھی امام کو تردد رہا, اس لیے ترجمۃ الباب میں حل لگا دیا کہ بھائی آپ اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے فیصلہ کر لینا, کوئی آپ کو اچھا آدمی ملے تو ٹھیک ہے, ورنہ عورتوں کے ذریعے ان کی تعلیم کرواؤ. فواعظہن, حضور نے ان سے واعظ فرمایا, وامرہن, اور ان کو بہت سی باتیں حضور نے سکھائی. فکان فیما قال لہن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں عورتوں سے فرمائی اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی, کون سی بات فرمائی؟ کوئی بھی عورت ما من کن امرات تقدم ثلاثت من ولدیا، کسی بھی عورت کے تین بچے اس کے آگے چلے گئے، الا کان لہا حجاب من النار، مگر یہ تین بچوں کا جانا اس عورت کے لیے آگ سے پردہ ہو جائے گا. یعنی کسی عورت کے تین بچے انتقال کر گئے تو وہ تین بچے عورت کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے، اور جو ہے اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. یہ بات ارشاد فرمائی. تو ایک عورت کھڑی پوچھتی ہے، حضور اگر دو بچے مرے ہو تو کسی کے؟ تو حضور نے فرمایا کہ دو بچوں پر بھی یہی فضیلت ہے کہ دو بچے بچپن میں انتقال کر گئے تو وہ جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گے، نجات کا ذریعہ بنیں گے. یہاں نہیں ہے، دوسرے طرق کے اندر دوسری کتابوں میں ہیں کہ ایک کا بھی تذکرہ فرمایا. کسی نے ایک بچے کے لیے پوچھا، ایک بچہ بھی اگر کسی کا بچپن میں انتقال کر جائے تو ماں باپ کے لیے جہنم سے پردہ بنے گا اور جہنم سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا. بلکہ بعض روایت میں سقط کے لیے بھی ہے، یعنی نا تمام ادھورا حمل اسقاط ہو جائے، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ اسقاط ہو جانا اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بنے گا، ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی. یہ تو چونکہ عورتوں میں حضور بیان فرما رہے تھے اسی لیے عورتوں کو خطاب فرمایا، ورنہ یہ فضیلت ماں باپ دونوں کو ملے گی. تو سقط خود سے گر جاوے، یہ نہیں کہ گروائے، گروانے کے اوپر نہیں، گر جاوے خود سے. کوئی بیماری آ گئی تو پھر جو ہے گر جاتا ہے، یا کوئی تکلیف ہو گئی، اسقاط ہو گیا، اس موقع پر یہ فضیلت ہے. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک دن نصیحت فرمائی، یہی چیز ہے. ایک چیز نصیحت کا طے فرمایا، یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. اب یہاں ایک اہم بات حل کرنی ہے کہ پہلے تین، پھر دو، پھر ایک، پھر سقط، ایسا کیسے ہوا کہ حضور نے پہلے تین بچوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے انتقال کر جائے تو جہنم سے پردہ، پھر دو، پھر ایک، پھر سقط، ایسا کیوں، گھٹتے گھٹتے کیوں آیا معاملہ؟ یہ ہے بڑا اہم نازک سوال، اس کا پہلا حل سمجھو. ابتداء وحی کے اندر تین کا تذکرہ، پھر جیسے جیسے سوال ہوا وحی کے ذریعے کمی ہوتی گئی، اور اس طرح حضور نے بتلایا. تو اولاً وحی میں تین کا تذکرہ آیا، پھر جب کسی نے سوال کیا تو وحی میں دو آیا، پھر ایک آیا، پھر سقط آیا. جیسا جیسا وحی میں آیا ویسا ویسا حضور نے بتلا دیا. دوسری بات سمجھو، ہم اشتیاق پیدا کرنے کے لیے اگر حضور شروع ہی میں آسان بات بتلا دیتے تو رغبت باقی نہ رہتی، اشتیاق باقی نہ رہتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین بتلائے، پھر کمی کرتے کرتے نیچے لے آئے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر بھی بڑھے، شوق اور رغبت بھی بڑھے. اگر شروع سے ہی حضور سقط کی بات فرما دیتے یا ایک بچے کی بات فرما دیتے تو اتنا اشتیاق اور رغبت باقی نہ رہتی. ایک اور اہم بات سمجھو کہ یہ تین مرے ہوئے بچے پردہ بنیں گے، تو ایک قید لگانے کی، اس پردے کو معاصی سے فاڑ نہ دیوے. آگ سے یہ بچے پردہ بنیں گے، لیکن بشرطے کہ ماں باپ گناہ کر کے اس پردے کو پھاڑ نہ دے, ورنہ جو پردہ پھاڑ ڈالا تو پھر آگ آ جائے گی. اسی لیے کوئی آدمی یوں سوچے کہ میرے تو بچپن میں دو تین بچے مرے لے, چلو جو چاہے وہ گناہ کرو, ہم کو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے, صحیح نہیں ہے یہ بات. چونکہ یہ گناہ سے بچنا تو بہت ضروری ہوگا. پھر ایک بات اور اس میں سوال کے طور پر پیدا ہوتی ہے کہ حدیث شریف کے اندر تین پھر دو پھر ایک, تو دراصل بات کیا ہوتی ہے وہ سمجھو. یہ فضیلت کا مدار صدمے اور غم پر ہے. بعض مرتبہ کسی کی یہاں ایک بچہ مر جائے تو اتنا غم ہوتا ہے کہ دوسرے کے تین مرنے پر غم ہوتا ہے. وہ ایک نوائی کا ہوئے, لاڑ کا ہوئے, یا شادی کے بہت دنوں کے بعد ہوا ایسا ہوئے, تو بعض مرتبہ ایک کے اوپر ایسا غم ہوتا ہے جو تین پر نہیں ہوا کرتا, اور بعضوں کو تین پر وہ غم نہیں ہوتا جو دوسروں کو ایک پر ہوتا ہے. تو یہ اشخاص اور افراد کے اعتبار سے غم اور صدمے کا معاملہ الگ الگ رہتا ہے. یہ اس کے اندر ایک بنیادی اور اہم بات ہے. جی یہ جو محمد ابن بشار ہے نا, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محمد ابن بشار العبدی البصری, تو ان کا لقب ہے بندار. لقب ہے بندار. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب یوں لطیفہ کرتے تھے کہ بنڈل کی عربی شاید بندار ہوگی, پیکجنگ کے لیے جو بنڈل بناتے ہیں تو کہا شاید اسی کی یہ عربی ہوئی ہوگی بندار. تو کہا دیکھو نا یہ حدیث کی سند میں کیسا قافیہ ہے کہ محدث بندار ہے, تو وہ ان کے استاد ہے گندر, ادھر گندار نہیں ادھر گندر. تو کیسا لطیفہ جو ہے, یہ پرانے زمانے میں اس طرح کے الفاظ ہوا کرتے تھے. جی اب دیکھیے, پھر حضرت الاستاد بھی کہتے تھے کہ بندار یعنی احادیث کا اشتاق جس کے پاس ہو. بنڈل, بنڈل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ 100 کی نوٹ کا بنڈل, تو اس میں کتنی ساری نوٹ ہوتی ہے. تو کئی اس اعتبار سے یہ لقب ہوا ہوگا, ایسا لگتا ہے کہ احادیث کا اشتاق ان کے پاس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے. اب دیکھیے یہ سند کو, اس میں کیا ہے, ان سقوان ان ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا, ہو گیا. اس کے بعد امام نے کیا کہا, وان عبد الرحمن ابن الاصبہانی اصبہانی قال سمعت ابا حازم ان ابی ہریرہ. دیکھو کیسی سند انہوں نے ذکر کی امام نے. پہلی بات سمجھو, اول حدیث کی سند پر غور کرو, حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنی ابن الاصبہانی, وہاں ابن الاصبہانی کے نام کی صراحت نہیں ہے. اور یہ جو امام علی مقام دوسری سند لائے اس میں ابن الاصبہانی کے نام کی صراحت موجود ہے کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن الاصبہانی. تو یہ دوسری سند لانے کا اول فائدہ کہ اول سند میں نام کی صراحت نہیں تھی, دوسری سند میں نام کی صراحت ہو گئی. ایک بات, دوسری بات سمجھو, یہ روایت جیسے حضرت ابو سعید خدری سے ہیں, اسی طرح یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. دیکھ لیا کہ وہاں سند سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، یہاں جو یہ دوسرا طریق لائے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو دوسرا فائدہ اس سند کا کیا ہوا کہ اس حدیث کی روایت دو دو صحابی سے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، یہ دوسرا فائدہ ہوا اس طریق کا. تیسرا فائدہ سمجھو، پہلی حدیث، پہلی سند جو لائے اس میں جو حدیث آئی ہے وہاں ثلاثۃ من ولدہا مطلق ہے، دیکھ لیا، تقدم ثلاثۃ من ولدہا، اور یہ دوسری روایت میں کیا ہے، ثلاثۃ لم یبلغ الحنس، کہ تین بچے کسی عورت کے ایسے مر گئے جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہو. تو اوپر والی سند میں عدم بلوغ کی قید نہیں تھی اور یہاں عدم بلوغ کی قید صراحتاً موجود ہے، یہ تیسرا فائدہ ہوا یہ دوسری سند سے. چوتھا فائدہ سمجھو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے یہ معلق نہیں ہے بلکہ یہ بھی سند سے ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت تعلیقاً نہیں ہے بلکہ وہ بھی سنداً منقول ہے. یہ چار فائدے ہوئے دوسرے طریق سے، اس کو ذہن میں رکھنا، ورنہ روایت وہی ہے اوپر والے. کیا ہے روایت کا مضمون؟ ثلاثۃ لم یبلغ الحنس، یہ ہو گیا اضافہ کہ جس عورت کے تین بچے ایسے مر گئے جو بچے بالغ نہیں ہوئے تھے، نابالغی کے زمانے میں مر گئے، تو وہ جہنم کی آگ سے عورت کے لیے پردہ بنیں گے، بچاؤ کا ذریعہ بنیں گے. اب یہاں ایک بڑا بھاری اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف میں مرنے والے بچوں کے لیے عدم بلوغ کی قید کیوں لگائی کہ جو بالغ نہیں ہوئے ہو؟ اس لیے کہ بہت سی مرتبہ بالغ کے انتقال پر صدمہ زیادہ ہوتا ہے، کہ جو بچہ بالغ ہو کر مر گیا وہ ماں باپ نے کام میں مدد کرتا تھا، ماں باپ کو، ماں باپ کا کام میں ہاتھ بٹاتا تھا، پھر یہ کہ اتنے سالوں سے اس کو بڑا کیا محنت کر کے، تو پھر ماں باپ کو اس کے اوپر اثر بھی بہت ہوتا ہے کہ بڑا کرتے کرتے کیسے بڑا کیا ہم جانتے ہیں، ماں باپ یوں بولتے ہیں، تو کتنی مشقتوں سے بڑا کیا. تو بالغ مرے تو ماں باپ کو زیادہ صدمہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے زیادہ اجر ملنا چاہے کہ بالغ بچہ مر گیا تو زیادہ اجر ہو، زیادہ ثواب ہو. تو پھر حدیث شریف میں عدم بلوغ کی قید کیوں لگائی گئی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یہ ہے سوال، اس کی پہلی توجہ سمجھو. ثواب دو طرح کے ہیں، پردہ دو طرح کا ہے، اجر دو طرح کا ہے، ایک ہے کفارہ سیئہ اور دوسرا ہے شفاعت. اولاد کے مرنے کے اوپر اجر دو طرح کا، ایک ہے کفارہ سیئہ یعنی گناہوں کا کفارہ بن جاوے، اور دوسرا یہ کہ وہ بچے قیامت کے دن ماں باپ کی سفارش کرے. یہ دو الگ الگ عنوان ہیں. تو بڑا بالغ بچہ مر گیا، ماں باپ کو بہت زیادہ غم ہوا، تو اس کی وجہ سے ماں باپ کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا. بالغ بچے کی موت، صدمہ بہت زیادہ، غم بھی بہت زیادہ، اسی لیے وہ ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. رہا ماں باپ کے لیے شفاعت یعنی سفارش کرنا، وہ ہے نابالغ بچے کی موت کے اوپر. کیوں نابالغ بچے کی موت پر شفاعت سفارش؟ آپ جانتے ہیں کہ ضد چھوٹا بچہ کرے تو ماں باپ اس کو گوارا کر لیتے ہیں، اور بڑا ضد کرے تو سپاٹ لیتے ہیں، اس کو پٹائی کر لیں گے اس کی. تو یہاں بھی ضرورت تھی شفاعت کی, اور بعض حدیثوں میں موجود بھی ہے کہ بچہ اللہ کے سامنے ضد کرے گا کہ اللہ میرے والدین کو آپ جنت میں بھیج دیجئے, تو جہاں شفاعت کی ضرورت تھی وہاں چھوٹے بچوں کا تذکرہ آیا. اب رہا بالغ بچہ, تو بالغ بچے کے انتقال پر غم زیادہ, حزن زیادہ, اسی لیے وہ ماں باپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گا, اس لیے یہ روایتوں اس طرح یہ فرق کیا گیا کہ بھائی بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ماں باپ کی سفارش کرے گا, بالغ ہونے کے بعد مرا تو اس کی موت پر ماں باپ کو بہت غم ہے لیکن وہ ماں باپ کے گناہوں کے کفارہ بن گیا, اس طرح تمیز کی جاتی ہے. دوسری ایک اہم بات اس میں سمجھو, ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے لگاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے مقابلے میں, کیونکہ چھوٹے بچوں کی ہر ضرورت ماں باپ سے لگی رہتی ہے, اسی لیے ماں باپ کو لگاؤ بھی چھوٹے بچوں سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو نہلانے کا, نیپی بدلنے کی, اس کو دودھ پلانے کا, اس کو روٹی کھلانے کی, مام کھلانے کا, بابی کھلانے کی, یہ سب چیزیں جو ہے ماں باپ کے ذمے ہوا کرتی ہے, لہٰذا ماں باپ کو جو ہے لگاؤ بھی ان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, اور بڑے جو ہوتے ہیں ان سے لگاؤ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے, چونکہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کر لیتے ہیں, اور جیسے جیسے بڑے ہوں گے ماں باپ ان کو الگ کرنے کی فکر بھی کرتے جائیں گے, اور وہ بھی خود الگ بھی ہوتے چلے جاتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی ہو گئی, دونوں کو پڑھانے کی کہیں جگہ مل گئی, دونوں میاں بھی وہاں چلے گئے اور ماں باپ وہیں گاؤں میں رہ گئے, اس طرح وہ خود بھی الگ ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے چھوٹے بچوں سے لگاؤ زیادہ, اسی لیے ماں باپ کو غم بھی زیادہ, اسی لیے وہ چھوٹے بچے کی موت پر ماں باپ کے لیے یہ فضیلت حدیث شریف میں آئی. چوتھی ایک اہم بات سمجھو اس سلسلے کے اندر, نابالغ کو خود کا فکر نہیں, اسی لیے وہ اللہ کی یہاں سفارش کرے گا, اور بالغ کو تو پہلے خود کی نجات کی فکر ہے, اس لیے کہ بالغ احکام شرع کا مکلف بن گیا, پہلے اس کو اپنی نجات کی فکر ہے اللہ کے یہاں حساب کتاب میں, وہ کہاں دوسروں کی سفارش کرنے جائے گا, اور نابالغ مر گیا تھا وہ مکلف ہی نہیں ہوا تھا, اس کو کسی جواب دینے کی فکر ہی نہیں, اسی لیے وہ خود سفارش کرنے جائے گا. تو سفارش کون کرے عام طور پر؟ جس کو اپنا فکر نہ ہو, اور جس کو اپنا فکر ہو کہاں سے سفارش کرنے کے لیے جاوے, اسی لیے نابالغ بچوں کا معاملہ حدیث شریف کے اندر آیا. گویا اصولی طور پر یوں ذہن میں رکھو, فضیلت کا مدار صبر پر ہے, کہ جون سا بھی بچہ مرے چھوٹا کے بڑا, ماں باپ کو کتنا غم ہوا, ماں باپ نے کتنا صبر کیا, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کو فضیلت حاصل ہوگی. جی اچھا, ایک ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا, فضائل کی جتنی بھی روایات آتی ہے نا, فضائل کی کہ بھائی یہ تین بچے پردہ, فلاں چیز کرو تو یہ فلاں چیز فضائل, تو فضائل کی روایات کے بارے میں حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اچھی جاندار بات درس میں ارشاد فرماتے تھے. کہتے تھے کہ جیسے کہ ایک عمارت بن گئی, دیوار ہو گئی, پلاسٹر ہو گیا, اب اس کے اوپر رنگ روغان کلر کرنا ہے, ایلیویشن, یہ ہے فضیلت کی روایتیں. گویا فضیلت کی روایتوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب مضبوط ایمان اور اعمال صالحہ کا ڈھانچہ ہوگا, تو فضیلت والی روایت کا فائدہ ہوگا. باقی اگر کسی کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ فضیلت والی روایت کا فائدہ نہیں پہنچے گا. اب سمجھو کہ کوئی کافرہ عورت ہے اور اس کے تین بچے کیا 30 مر گئے ہیں, تو کیا اس کے لیے جہنم سے پردہ بنے گا؟ ہرگز نہیں بنے گا, اسی لیے کہ اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ کی عمارت ہی نہیں ہے. ہو تو اس پر کلر کرے فضیلت کے ذریعے سے. تو فضائل کی روایت میں یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فضائل یہ جو ہے رنگ روغان کے مثل ہے. اصل عمارت ہونا ضروری تو رنگ روغان ہوگا, باقی عمارت ہی نہ ہو تو رنگ روغان کیسے ہوگا. اور بہت سے لوگ فضائل ہی کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہ اعمال کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. چلو علم کی بات سنی سمجھ میں نہیں آئی تو دہراؤ اس کو, یہاں تک کہ اچھی طرح پہچان لے لے حقیقت حال سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی علم کی بات سنی سمجھ میں نہیں آئی تو دہراؤ, اتنی بار دہراؤ کہ سمجھ میں آ جائے, یہ جو ہے ضروری ہے. اس ترجمت باب کا خلاصہ اور مقصد نمبر ایک, سبق کی ہر ہر بات علم کی بات سمجھے بغیر نہ چھوڑو. سمجھو سمجھو, بغیر سمجھے مت چھوڑو سبق کی بات کو. اگر استاد سے سمجھ میں نہ آوے دوسرے کسی عالم سے سمجھو, رفقائے درس سے سمجھو, کلاس کے ساتھیوں سے سمجھو, لیکن سمجھو, سمجھے بغیر دین کی بات مت چھوڑو. دوسرا مقصد, سبق اور علم کی مجلس میں کوئی بات مبہم رہ گئی, کوئی اشکال ہو تو مراجعت کرے. بات مبہم رہ گئی یا اشکال ہو تو مراجعت کر لیوے تاکہ مبہم کی وضاحت ہو جائے, اشکال کا دفیہ ہو جائے, یہ کرنا چاہیے. تو علم کے معاملے کے اندر حیا نہ ہونا چاہیے, دوسری چیزوں میں حیا اور شرم ہونی چاہیے. علم کے معاملے میں آدمی حیا شرما نہ کرے, یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے بھائی. چلو یہ جو سند ہے نا اس میں ابھی آئے نا ابن ابی ملائکہ, یہ ابن ملائکہ نے قاسم سے واسطہ لے کر اور قاسم کے واسطے کے بغیر دونوں طرح انہوں نے روایت کی ہے. یہ جو پرانا نسخہ ہے اس کے صفحہ 968 کے اوپر جو روایت ہے اس کے اندر جو ہے واسطے کے ساتھ جو ہے روایت لائے ہیں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, کیا معمول تھا, لا تسمع شیئا, کوئی بھی بات سنتی, لا تعرف, سمجھ میں نہیں آئی, حقیقت حال معلوم نہیں ہوا, مگر وہ رجوع کرتی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا سمجھاؤ, حتی تعریف ہو, یہاں تک کہ وہ اس کو اچھی طرح پہچان لیتی. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا معمول مبارک کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو مراجعت کرتی, کتنی مراجعت کرتی کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے. اس لیے کہ وہ کم عمر بھی حضور کے نکاح میں تھی اور جو ہے کثرت سے حضور کے ساتھ رہی تو کثرت سے واقعات پیش آئے, تو ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو حضرت عائشہ فوراً مراجعت کرتی تھی, یہاں تک کہ حقیقت حال معلوم کر لیتی, سمجھ لیتی, وہاں تک جو ہے وہ پوچھتی رہتی تھی. اب اس میں ایک اشکال ہوا حضرت عائشہ کو. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, من حوسب عذب, جس کا بھی حساب لیا گیا اس کو تو عذاب ہوگا ہی ہوگا قیامت میں محشر میں, جس کا بھی اللہ کے یہاں زندگی بھر کے اعمال کا حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا. یہ بات فرمائی, ایک مضمون ہو گیا. قالت عائشہ, یہ مضمون پر حضرت عائشہ کو ایک اشکال ہوا, اسی لیے فوراً حضرت عائشہ عرض کرنے لگی. فقلت, کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا, اولیس یقول اللہ عز وجل, کیا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یہ نہیں فرماتے, فسوف یحاسب حسابا یسیرا. فقلت, یہ ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ کو کہا. قالت عائشہ تو فقلت, گویا حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً تعارض پیش کر کے دریافت کیا کہ قرآن میں تو یوں آیا ہے نے, فسوف یحاسب حسابا یسیرا. دیکھو دو مضمون میں تعارض ہو گیا, کہ ایک آیت میں یوں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسان حساب لیں گے, دوسری طرف جو ہے حدیث میں حضور نے فرمایا جس کا بھی حساب لیا وہ تو عذاب میں پھنسی جائے گا. یہ ظاہراً تعارض معلوم ہوا تو حضرت عائشہ نے دریافت فرمایا, تو ان کو سمجھایا گیا. کتنے اچھے انداز میں سمجھایا گیا, انما ذلک الارض ولکن منو کشل حساب یہلکو, یعنی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب میں نے حضور کو پوچھا تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا, کا مطلب ہے کہ اس انسان کی اللہ کی بارگاہ میں صرف پیشی ہوگی, صرف پیشی, یعنی اس کو اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کیا جائے گا. بس یہ ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا, عمل نامہ کھولا ہی نہیں جائے گا, حساب کیا ہی نہیں جائے گا, صرف دکھا دیا جائے گا, گزار دیا جائے گا, بس اس کے سوا کچھ نہیں. اسی کو تعبیر کیا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. باقی اگر یہ کہ وہ چوپڑے کھل جاوے اور اس کی چھان بین شروع ہوئے تو اس زیبا. تو آیت کا مصداق کیا نکلا کہ صرف اعمال کی پیشی, صرف اعمال سے گزار دیا جائے اور صرف اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیا جائے, بس حساب بالکل نہ ہوئے, اس کو کہتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا. باقی اگر حساب شروع ہوا کسی کا تو یقیناً اس کو عذاب ہونے ہی والا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو دونوں نص میں جو تعارض کی ایک شکل نظر آ رہی تھی حضرت عائشہ نے وہ پیش کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا اور حضرت عائشہ کو اس معاملے کے اندر مطمئن کر دیا. اس سے کیا معلوم ہوا, حساب کی دو قسم, ایک سرسری اور ایک مناقشہ, یعنی باریکی سے. ایک حساب سرسری ہوتا ہے, تو بھائی مینیجر صاحب حساب لے کے آئیے, لے کے آئے, اچھا آپ نے برابر لکھا ہے نا, تاریخ وائز کمپلیٹ ہے نا حساب تاریخ, چلو ٹھیک ہے جاؤ, سیٹ میں روانہ کر دیا. تو بھائی یہ مینیجر بڑا نیک دیانت دار صوفی صاحبی ہے, اللہ والا ہے, گڑبڑی کرے ایسا نہیں ہے, خالی تو ذرا میں دیکھ لیتا ہوں جھوپڑے برابر لکھے ہیں نا, تاکہ چیک ویک کرنا نہیں ہوتا ہے. یہ ہو گیا سرسری حساب, اور ایک ہوتا ہے دوسرا حساب باریکی سے جانچنا, اس کو کہتے ہیں نو کی ش, اور وہی ہے کہ حساب باریکی سے دیکھے. چلو شروع کرو, ایک ایک چیز کی ڈیٹیل لاؤ, ایک ایک چیز کی تفصیلات پیش کرو, کہ آپ نے یوں لکھا ہے کہ آفس میں 100 گرام کھمڑ آیا تھا تو سامنے 20 روپے لکھے ہیں, تو کھمڑ تو 20 روپے کا تھوڑا ہی 100 گرام ہوتا ہے، 10 روپے کا 100 گرام ہوتا ہے، کیوں آپ نے اس کے سامنے 20 لکھے ہوئے ہیں؟ یہاں سے پوچھ پرچھ چالو ہو گئی تو پھنسے جائے نہیں، کہ تو کھمڑ میں پوچھ پرچھ، تو آگے کھانے کے بل میں کیا ہوگا؟ کھانے کا بل تو کتنا سنگین چیک ہوگا۔ تو اس لیے اگر ڈیٹیل میں گئے اور تفصیلات پوچھی تو پھنس گئے اور گئے کام میں سے، ایسا ہوگا۔ جی بعینہ، حدیث شریف کے الفاظ کو امام عالی مقام نے ترجمۃ الباب بنا دیا۔ مقصد باب سمجھو بھائی اچھی طریقے سے۔ جو لوگ اہل علم کی مجلس میں موجود رہتے ہیں، جن کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ اہل علم کی مجلس سے فائدہ حاصل کرے، تو ان کو چاہیے کہ یہ علم کی امانت کو اپنے پاس چھپا کے نہ رکھے، بلکہ جو لوگ علم کی مجلس سے غیر حاضر رہے، آ نہ سکے، پہنچ نہ سکے، ان کو بھی یہ علم کی امانت پہنچا دے۔ تو شاہد سے مراد ہے جو اہل علم کی مجلس میں، نبی کی مجلس میں، اللہ والوں کی مجلس میں حاضر ہو کر کے دین سیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ غائب، غیر حاضر، عدم موجود کو پہنچا دے۔ اس لیے کہ کسی اہل علم کی مجلس کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ روزانہ الحمدللہ مجھے 22 اہل علم کی مجلس کی سعادت حاصل ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ تو دوسروں کو پہنچا دینا چاہیے۔ دوسری اہم بات سمجھو، تبلیغ دین علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، آیات قرآنیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تبلیغ صرف آیات قرآنیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی لیے کہ قرآن میں کیا خطاب ہوا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ بلغ صرف قرآن کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت کی جائے وہ چیز بڑی متبرک ہے، اس کی اشاعت کرو، تبلیغ کرو۔ آپ کو بات معلوم ہو گئی، یہ حضور کی حدیث ہے، اشاعت کرو، یہ حضور کا عمل مبارک ہے، اشاعت کرو، یہ حضور کی سنت ہے، اشاعت کرو۔ تو جو چیز بھی حضور کی طرف منسوب آپ کے ہاتھ لگ گئی، اس کی اشاعت کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ یہ نہیں کہ صرف آیات قرآنیہ کی اشاعت اور تبلیغ کرو، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 3، کوئی آدمی خلاف شرع کام کرتا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ شرعی حکم پہنچا دو اس کو۔ کوئی بھی خلاف شرع کام کرے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ شرعی حکم پہنچا دو، چاہے سامنے والا عمل کرے کہ نہ کرے۔ یہ بہت ضروری ہے بھائی، کہ آپ اپنے گھرانے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مدرسے میں، جہاں بھی کوئی خلاف شرع بات دیکھے، فوراً شرعی حکم پہنچا دے وے، چاہے وہ عمل کرے کہ نہ کرے۔ نمبر 3، دین کے معاملے میں، منکرات کے معاملے میں خاموش نہ رہے۔ منکرات ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں حکمت، مصلحت، غلط طریقہ ہے، کب تک تسبیح پڑھو گے؟ حکمت مصلحت کی منکرات ہوتے چلے جا رہے ہیں، فوراً بتاؤ یہ غلط ہے شریعت کی نظر میں، صحیح کام یہ ہے، فوراً بتاؤ، کیوں خاموش رہتے ہیں؟ 4، تعلیم تبلیغ کی اہمیت بتلانا ہے، دین امانت ہے، اگر اس کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کرو گے تو خیانت ہو جائے گی۔ اس اہمیت کے لیے امام علی مقام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اب امام بخاری حوالہ دے رہے ہیں، قالہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مبارک جملہ حجت الوداع کے خطبے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا؟ لیبلغ العلم الشاہد الغائب. یہ مفہوم انہوں نے نقل کیا ہے. پرانے زمانے کے اندر بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی غلام ہیں